بدھ 1 اکتوبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. امریکہ نے 3 اور پاکستانیوں کو دہشت گرد قرار دے دیا. کیا اب امریکہ کو فرنٹ لائن سٹیٹ پاکستان کی ضرورت نہیں رہی؟ تجزیہ کار کہتے ہیں
اب جبکہ بھارت بھی امریکہ کا دوست, حلیف اور تجارتی شریک بننے کو تیار ہے تو ایسے موقع پر پاکستان کا پرانا رویہ کارگر نہیں ہو سکے گا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. شدت پسند تنظیم حرکت المجاہدین کے بانی اور انصار الامہ تنظیم کے موجودہ رہنما مولانا فضل الرحمان خلیل کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں امریکہ نے شامل کر لیا ہے. تاہم بی بی سی سے خصوصی بات چیت میں مولانا فضل الرحمان خلیل نے خود پر لگے الزامات کی تردید کی ہے. ذیشان ظفر.
امریکہ نے فضل الرحمان خلیل سمیت 3 پاکستانی شہریوں کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے, جبکہ پاکستان کے شہر لاہور میں قائم 2 نجی کمپنیوں پر شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ کی مالی مدد کا الزام عائد کرتے ہوئے پابندیاں بھی عائد کی ہیں. تاہم فضل الرحمان خلیل کا کہنا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں. ان پابندیوں کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا جب بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی اور امریکی صدر باراک اوباما نے لشکر طیبہ سمیت شدت پسند تنظیموں کے خلاف مشترکہ کارروائیوں پر اتفاق کیا ہے, جبکہ پاکستانی حکومت کی جانب سے اس معاملے پر تاحال خاموشی اختیار کی گئی ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں تشدد کے 2 مختلف واقعات میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ان میں سے ایک واقعہ انڈسٹریل پولیس اسٹیشن کے حدود میں ڈبل روڈ پر پیش آیا. پولیس کے اہلکار کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سوار یا ایک ساتھ واقع اجام کی 2 دکانوں پر آئے اور دستی بموں سے حملوں کے علاوہ فائرنگ بھی کی, جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے, جبکہ دوسرا واقعہ سریاب روڈ پر برما ہوٹل کے علاقے میں پیش آیا, جہاں نامعلوم افراد نے ایک فوٹوگرافر کی دکان پر دستی بم سے حملہ کیا. پولیس کے مطابق دونوں واقعات ٹارگیٹ کلنگ کے ہیں.
پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع حیدرآباد میں مقامی طور پر کشید کی گئی شراب پینے سے گزشتہ 3 روز میں 16 سے زیادہ افراد مختلف علاقوں میں ہلاک ہو گئے ہیں. حیدرآباد سے علی حسن.
آج لطیف آباد اور ٹنڈو جام کے ایک دیہات میں 8 افراد کچی شراب پینے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. ہلاک شدگان میں مسلمان اور ہندو نوجوان شامل ہیں جن کی عمریں 25 سے 35 سال کے درمیان ہیں. ہلاک ہونے والے افراد کے ورثہ ان اموات کے بارے میں پولیس کو بھی مطلع نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی پولیس اپنے تئیں مقدمات درج کر رہی ہے. پیر کی رات 3 افراد کی ہلاکت کے بعد پولیس حکام نے 5 تھانے داروں کو معطل کر دیا تھا.
عراق کے وزیر اعظم حیدر العابدی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کی سربراہی میں چلنے والے فضائی آپریشن میں 5 عرب ممالک کی شرکت کی مکمل طور پر مخالفت کرتے ہیں. بی بی سی سے ایک خصوصی بات چیت میں مسٹر عابدی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت غیر ملکی افواج کو اپنی سرزمین پر آنے کی اجازت نہیں دے گی. واضح رہے کہ امریکی اتحاد میں شامل ہونے والی 5 عرب ریاستوں میں سعودی عرب اور اردن بھی شامل ہیں اور ان کے فضائی حملے دولت اسلامیہ کے خلاف شام اور عراق میں جاری ہیں. ادھر عالمی ادارہ برائے خوراک کی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے ادارے کو مزید رقم نہ ملی تو اسے 2 مہینے کے اندر عرب ملک شام میں لوگوں کی امداد کے کام روکنا پڑیں گے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دیتے ہوئے عالمی ادارہ خوراک کی سربراہ ویلری ایموس نے کہا ہے کہ ڈبلیو ایف پی نے وسائل کی کمی کے باعث پہلے ہی شام کے بے گھر ہونے والے 40 لاکھ لوگوں کے لیے راشن میں کمی کر دی ہے. یوکرین کے مشرقی شہر دونیتسک میں تشدد کے 2 مختلف واقعات میں کم سے کم 9 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. نامہ نگاروں کے مطابق 3 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب ایک سکول کے قریب 2 شیل آ کر گرے. مزید 6 افراد ایک منی بس پر شیلنگ کے دوران ہلاک ہوئے ہیں. ایرانی فلمی صنعت کے 6 مشہور ہدایت کاروں نے انٹرنیٹ پر ایک مہم کا آغاز کیا ہے جس میں وہ ایران کے جوہری پروگرام پر ایک سفارتی معاہدے کے لیے عالمی رہنماؤں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مہم کا آغاز کرنے والے ان فلم ہدایت کاروں میں اصغر فرہادی بھی شامل ہیں جو 2012 میں ایران کے لیے پہلا آسکر ایوارڈ جیت چکے ہیں. مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ نہ ہونے سے کوئی نہ کوئی معاہدہ بہتر ہے. ہانگ کانگ میں جمہوری اصلاحات کے حق میں احتجاج جاری ہے اور قومی دن کے آغاز پر مظاہرین گلیوں میں موجود ہیں. کارکن آج ایک بہت بڑے احتجاجی جلوس کے لیے پر امید ہیں اور اسٹوڈنٹ لیڈرز نے دھمکی دی ہے کہ اگر جمعرات تک ملک کے چیف ایگزیکٹو سی وائی لیونگ نے استعفیٰ نہیں دیا تو وہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیں گے. دنیا میں معمر افراد کے بارے میں سالانہ بنیادوں پر شائع ہونے والے ایک عالمی اشاریے کے مطابق 60 برس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے بہترین ملک ناروے ہے. ظفر سید.
بزرگوں کے لیے بہترین ملکوں کی درجہ بندی میں ناروے نے اپنے ہمسایہ ملک سویڈن کی جگہ لے لی ہے جو اس سال دوسرے نمبر پر رہا ہے. تیسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ, چوتھے پر کینیڈا اور پانچویں پر جرمنی ہے. اس فہرست میں شامل 10 بہترین ملکوں میں سے 6 مغربی یورپ, 2 شمالی امریکہ اور 1 ایشیا اور آسٹریلیا کے بر اعظموں میں واقع ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں آپ کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے. آپ کے ساتھی جو ہیں,
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات, حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کے معروف اداکار دھرمندر بتاتے ہیں کہ ان کے پرستاروں میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بھی شامل ہیں. سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں آج سیربین میں. لیکن آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ امریکہ نے شدت پسند تنظیم حرکت المجاہدین کے بانی فضل الرحمان خلیل سمیت مزید 3 پاکستانی شہریوں کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. امریکہ کے اعلان پر اب تک پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. اس کی تفصیل سنیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ میں جو سنا رہی ہیں نصرت جہاں.
امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے منگل کو جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق مولانا فضل الرحمان خلیل کی حرکت المجاہدین اور لشکر طیبہ شدت پسند یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو دہشت گردوں کی تربیت اور ان کی سرگرمیوں کی سرپرستی اور القاعدہ سمیت دیگر انتہا پسند گروہوں کی مدد میں ملوث ہیں. دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس کے معاملات سے منسلک امریکی محکمے کے افسر ڈیوڈ ایس کوہن کا کہنا ہے کہ آج کی پابندیاں ان دہشت گرد تنظیموں کی ان کے مالی نیٹ ورک تک رسائی کی کوششوں کو درہم برہم کر دیں گی. بیان میں فضل الرحمان خلیل کو القاعدہ کا قریبی ساتھی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے قبل ان کے فضل الرحمان خلیل سے قریبی روابط تھے. فضل الرحمان خلیل کے علاوہ دہشت گرد قرار دیے جانے والے پاکستانی شہریوں میں محمد نعیم شیخ اور عمیر نعیم شیخ شامل ہیں, اور امریکہ کا الزام ہے کہ یہ دونوں افراد لشکر طیبہ کے اہم مالی معاون ہیں. امریکی حکومت نے کہا ہے کہ ان دونوں افراد کی زیر ملکیت 2 کمپنیوں کو بھی دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کے بعد فضل الرحمان خلیل سمیت ان 3 افراد اور کمپنیوں کے امریکی یا امریکی شہریوں کے کنٹرول میں موجود تمام اثاثے منجمد ہو گئے ہیں اور اب امریکی شہری ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کر سکیں گے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی نصرت جہاں سے. امریکہ نے حرکت المجاہدین کے بانی فضل الرحمان خلیل کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. تاہم فضل الرحمان خلیل نے ان الزامات کی تردید کی ہے. انہوں نے ہمارے ساتھی ہارون رشید کو بتایا.
دنیا کی ہر عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن امریکہ کے جو الزامات مجھ پر دہشت گردی کے حوالے سے ہیں اگر وہ ثابت کر دے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میں اس کا حق محفوظ رکھتا ہوں کہ امریکہ نے میرے اوپر بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ الزام لگائے ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی آپ کے پاس جواب دینے کا راستہ ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جواب دینے سے, قانونی چارہ جوئی کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟
دیکھیں, ہم تو قانونی چارہ جوئی کریں گے, کم از کم دنیا کے سامنے ایک بات تو آئے گی کہ ہم لوگ بے گناہ ہیں اور امریکہ کی جو زیادتیاں ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے آئے گی. اب اس میں ایک بات اس نے کہی ہے کہ جی میں نے بیرونی دنیا کے اندر جو ہے نا فلاں سن میں سفر کیے ہیں. آج تو کمپیوٹرائز یعنی سسٹم موجود ہے, امبیسیوں میں ویزے لگتے ہیں تو وہ بھی کمپیوٹرائز ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. کوئی ایک چیز کا تو پروف سامنے لائے.
لیکن آپ کے روابط تو رہے ہیں نا ماضی میں شدت پسندوں کے ساتھ, اسامہ کے ساتھ, القاعدہ کے ساتھ, تو وہ ہی اسی کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں آپ فائنینشل سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ ان کی اور طرح سے مدد کر رہے ہیں؟
کیا افغانستان کی سپورٹ ہم نے کیا یا امریکہ نے کی ہے افغان وار کے اندر؟
تو آپ بھی تو ماضی میں حرکت المجاہدین کے نام سے کرتے رہے, پھر نام تبدیل ہوا, اب انصار الامہ رکھ لیا آپ لوگوں نے نام, لیکن جو آپ کا اپنا پروگرام ہے وہ تو وہی اسی طرح چل رہا ہے. اس
آج تک کوئی حرکت المجاہدین کے حوالے سے بھی اس نے کوئی ایسا پروف لایا ہے؟
امریکہ کے کہنے پہ تو کوئی دہشت گرد نہیں ہوتی، اور نہ میں امریکی شہری ہوں، نہ میں امریکی قوانین کا پابند ہوں، اور نہ میں امریکی قوانین کو مانتا ہوں۔
تو انہوں نے اثاثوں پہ بھی پابندی لگائی ہے، تو آپ کی فنڈنگ کوئی متاثر ہونے کا خدشہ ہے آپ کو کہ جی اس سے امریکہ سے؟
وہ تو امریکہ کو پتہ ہوگا جتنی فنڈنگ ہمیں کرتا ہے، ہمیں دنیا تو کہتی ہے تو سارا جہاد امریکہ کے فنڈ سے ہوتا ہے۔
یہ تھے فضل الرحمان خلیل جو ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کر رہے تھے اور جو امریکی الزامات کی تردید کر رہے تھے۔ لیکن فضل الرحمان خلیل ہیں کون، ان کی شہرت کیا ہے، اور عالمی سطح پر ان کے بارے میں کیا معلومات ہیں، اس پر میں نے بات کی تجزیہ کار اور دہشت گردی پر تحقیق کرنے والے مصنف عارف جمال سے۔
فضل الرحمان خلیل ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے جب افغان جہاد شروع ہوا 1980 میں، اور اس وقت وہ کراچی کے ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے، اگرچہ ان کا بنیاد تعلق جو ہے وہ پنجاب سے تھا۔ تو وہاں سے یہ جہاد کرنے افغانستان چلے گئے اور پھر مسلسل افغانستان جہاد میں شامل رہے۔ یہ پاکستان کے ان 5 یا 10 اولین مجاہدین میں سے تھے جو افغانستان کے جہاد میں 1980 میں گئے، اور انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور بہت زیادہ پاکستانی دیوبندی اور اہل حدیث مجاہدین کو ریکروٹ کیا، اور ان میں بہت سارے پرومیننٹ نام بھی آتے ہیں جیسے کہ لشکر طیبہ کے کمانڈر ذکی الرحمان لکھوی بھی انہوں نے ریکروٹ کیے تھے۔
اچھا، تو فضل الرحمان خلیل پر جنرل پرویز مشرف پر جو حملہ ہوا تھا اس کا بھی الزام ہے، یہ کیا کہانی ہے؟
یہ الزام تو ہے لیکن اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ایویڈنس ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پرویز مشرف ان کو ضرور سزا دیتے اور دلواتے، کیونکہ جن کے خلاف بھی ایویڈنس ملی ہے ان سب کو سزا ملی ہے۔ جہاں تک ان کے حملے میں انوالو ہونے کا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی شاید انوالو نہیں تھے، مگر ان کے گروپ کے کچھ لوگ ضرور انوالو تھے، کیونکہ بنیادی طور پر جو دیوبندی مجاہدین ہیں وہ ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور بعد میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، تو ڈائریکٹ شاید ان کا تعلق نہیں تھا، مگر ان کے دوستوں میں سے کچھ لوگ انوالو تھے۔
اچھا، ان کا لشکر طیبہ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی شدت پسندی سے بھی تعلق جوڑا جا رہا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟
یہ افغانستان کے جہاد میں وہ گروپ ہے جو سب سے پہلے کشمیر میں پاکستان سے جہاد کرنے گئے تھے، اور وہاں پر یہ کافی دیر جہاد کرتے رہے، مگر پھر اس کے بعد کچھ ایک گروپ نے کچھ یورپین اور امریکی ٹورسٹوں کو اغوا کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان پر بہت زیادہ پریشر تھا، اور پھر پاکستان نے دیوبندی مجاہدین کو کرٹیل کرنا شروع کر دیا تھا کشمیر میں، مگر جب یہ افغانستان میں طالبان آئے تو پھر ان کا رائز دوبارہ شروع ہوا، اور یہ دوبارہ پھر یہ ہے کہ سین پر آ گئے۔ لیکن ان کا کشمیر میں جہاد میں صرف پہلے 3-4 سال میں بڑا رول رہا ہے، اس کے بعد وہ ان کا رول کم ہوتا رہا ہے، اور ان کے کچھ گروپ جو ہیں جیسے کہ جیش محمد وغیرہ ہیں وہ پھر بھارت میں بھی انوالو رہے ہیں جہاد میں، مگر سب سے زیادہ بڑا جو جہاد ہندوستان میں کیا گیا وہ لشکر طیبہ نے کیا۔
اچھا، تو ان کا ان سارے گروپ سے اور شخصیات سے تعلق جوڑا گیا ہے، تو جب فضل الرحمان خلیل کے بارے میں یہ معلومات خفیہ نہیں ہیں، تو امریکہ نے اس سے قبل ان کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں کیوں نہیں ڈالا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
مجھے معلوم نہیں امریکہ نے ان کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں پہلے کیوں نہیں ڈالا، حالانکہ یہ امریکہ کے رادار پر تو ہمیشہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 1998 میں جب امریکہ نے میسائل گرائے تھے افغانستان میں، تو یہ انہی کا وہ کیمپ تھا جس میں القاعدہ اور ان کے لوگ کافی مرے تھے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد امریکہ کے خلاف جہاد بھی اناؤنس کیا تھا، اور یہ پبلکلی پاکستان میں گھوم پھر رہے تھے اور پریس کانفرنسز کر رہے تھے اس وقت, اور امریکہ کے خلاف جہاد کو کا اعلان کر رہے تھے. مگر شاید کچھ حکومتوں کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ فیصلے اپنی مرضی سے ان وقتوں میں کرتے ہیں جب ان کو زیادہ شاید فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے.
تو اب کیوں ڈالا گیا ہے ان کے نام اس فہرست پہ, کیا فائدہ ہو سکتا ہے کس کو؟
اس وقت ان کا نام اس فہرست میں ڈالنے کا مقصد جو ابھی سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں چونکہ امریکی فوجیں نکل رہی ہیں اور مجاہدین جو ہیں وہ جہاد میں تیاری کر رہے ہیں پاکستان میں, اور ان کا جو گروپ ہے وہ سب سے زیادہ آگے ہوگا افغانستان کے جہاد میں, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنا چاہیے, اگرچہ کچھ واضح نہیں ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا.
یہ تھے عارف جمال, جو کتاب شیڈو اسٹیٹ دی انٹولڈ اسٹوری آف جہاد ان کشمیر کے مصنف بھی ہیں. امریکہ کے فضل الرحمان خلیل سمیت تین مزید پاکستانیوں کے نام دہشت گردی کے فہرست میں شامل کرنے پر پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل اب تک سامنے نہیں آیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم بات کریں پاکستان میں کسی اہلکار سے. ہم نے رابطہ کیا امور خارجہ سرتاج عزیز سے, وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی سے, اور پھر وزیر اطلاعات پرویز رشید سے بھی. تاہم ان سب نے ہم سے اس پر بات کرنے سے گریز کیا. پھر ہم نے بات کی پاکستان کے سابق سفیر نجم الدین شیخ سے. ان سے پوچھا کہ اب جب امریکہ کی طرف سے تین مزید پاکستانیوں پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام ہے, تو پاکستان کی وزارت خارجہ سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
پاکستان کا ریئیکشن آپ اس مد نظر سے دیکھیں کہ حافظ سعید کو جب یہ ڈیزیگنیٹ ہوئے تھے اس سے پہلے پاکستان نے ان کے اگینسٹ کیس بنانے کی کوشش کی تھی اور عدالتوں نے کہا کہ اس کی ایویڈنس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اس پہ کوئی ایکشن اور نہیں ہوا. تو ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ پاکستان فورن آفس نے کوئی ریئیکشن کیا ہے یا نہیں اس ڈیزیگنیشن کی. ڈیزیگنیشن بھی تو یہاں ہوئی ہے 30 ستمبر کو. ابھی فورن آفس میں شاید آج نہیں تو کل شاید کوئی ریئیکشن ہو, لیکن اس وقت مجھے کوئی اس کی خاص اہمیت نظر نہیں آتی کہ پاکستان کی طرف سے کچھ اس پہ کہا جائے گا.
اچھا, آخر میں یہ کہ اب امریکہ حقانی نیٹ ورک سمیت پاکستان کے مغربی سرحد پر دوسرے شدت پسند گروپوں سے نمٹنے کے لیے بھارت کو انگیج کر رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے؟
نہیں, دیکھیے ابھی پاکستان نے جو ضرب عزم کیا ہے اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم ٹارگٹ ہر دہشت گرد کو کر رہے ہیں, ایوری ہیو اینڈ ایوری کمپلیکشن. اور اگر حرکت ان کے حقانی نیٹ ورک کے لوگ اس علاقے میں ابھی نہیں رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے, کیونکہ آپریشن ڈیلے ہوا تھا اور آپریشن ڈیلے ہوا تھا پاکستان کی اندرونی صورتحال کے سیاسی صورتحال کی وجہ سے. لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی کہے گا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے ساتھ رشتہ, اگر کچھ ماضی میں رہا تھا تو اسی قسم کا رشتہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں. ابھی بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں, لیکن اگر ضرب عزم کی کامیابی میں کے لیے ضروری ہوگا کہ جو بھی وہاں پہ دہشت گرد ہیں یا جن کو ماضی میں فریڈم فائٹر بھی کہا جاتا تھا, لیکن اب واضح ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے, پاکستان کے لیے خطرہ ہے, اور ان سب کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو انڈیا کو انگیج کرنا اس آپریشن میں ممکن نہیں ہے میری نظر میں, کیونکہ
یہ تھے نجم الدین شیخ. تو پاکستان کی عالمی سطح پر عالمی ساکھ اب ہے کیا؟ یہ سوال میں نے کیا پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی سے.
پاکستان کی عالمی ساکھ کئی سال سے گر رہی ہے, لیکن جب جنرل مشرف نے 9/11 کے بعد وعدہ کیا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف اقدام کریں گے, عالمی لیڈروں نے انہیں موقع دیا. اس کے بعد جب صدر زرداری کی حکومت آئی تو سویلین حکومت کے آنے کے بعد بھی ایک امید کی کرن پیدا ہوئی کہ شاید پاکستان اپنا رویہ تبدیل کر لے, گزشتہ چند مہینوں میں اور جب نواز شریف صاحب منتخب ہوئے تھے تب بھی آپ کو یاد ہوا کہ وہ پہلی بار آئے تھے تو ان کو خاصی پذیرائی ملی تھی, صدر اوباما بھی ان سے ملے تھے. لیکن ایک مایوسی سی ہے عالمی حلقوں میں کہ پاکستان اپنی پالیسی کا رخ بدلنے کو تیار نہیں ہے. جن لوگوں کو مثلا دہشت گرد فہرست میں داخل کیا گیا ہے ان کے بارے میں امریکنوں کو کئی سالوں سے پتا ہے. نیویارک ٹائمز نے فضل الرحمان خلیل کے بارے میں 2004 میں لکھا تھا کہ یہ طالبان کی تربیت کر رہے ہیں اور افغانستان میں طالبان بھیج رہے ہیں. لیکن امریکہ کو جب تک یہ امید تھی کہ پاکستان کی حکومت سے بات چیت کے ذریعے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے, تب تک تو عالمی رہنما پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے ہوئے تھے. اب تعلقات تو اپنی جگہ ہر ایک میں رکھے گئے سفارتی قسم کے, لیکن وہ امید ختم ہو رہی ہے. تو ساکھ کا گرنا نہیں ہے یہ, بلکہ ایک طرح سے امید کا ختم ہونا ہے کہ یہ رویے پاکستان کے خاص طور پہ دہشت گردی کے معاملے میں مذاکرات سے ختم نہیں ہوں گے. اس کے لیے پاکستان کو احساس دلانے کے لیے شاید پاکستان کو تھوڑا سا آئسولیٹ کرنا پڑے گا.
تو کیا اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے؟
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کو کس کی ضرورت ہے. یہ پاکستان میں سوچنے کا انداز ہی بہت پرانا ہے اور غلط ہے. حقیقت میں ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بالآخر آدمی کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس ضرورت کی کیا قیمت وہ ادا کرے گا. تو امریکہ کو پاکستان سے تعاون چاہیے, پاکستان کو امریکہ سے تعاون چاہیے. لیکن جو پاکستانی سوچ ہے کہ ہم وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, لیکن کیونکہ امریکہ کو ہماری افغانستان میں ضرورت ہے اس لیے ہم ایٹم بم بنا بھی لیں گے چھپ کے, اور پھر امریکہ کچھ نہیں کہے گا. پھر یہ کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اور افغانستان کی جنگ کے لیے ہماری ضرورت ہوگی, تو وہ حافظ سعید اور فضل الرحمان خلیل اور پاکستانی دہشت گردوں کے گروپوں کی طرف سے نظر پھیر لے گا. یہ غلط فہمی اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ دنیا اس سے تنگ آ چکی ہے, اور ہماری وعدہ خلافیاں جو ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہو چکی ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو ضرورت نہیں رہی. ایک زمانہ تھا کہ جب بھارت اس کا حلیف بننے کو تیار نہیں تھا سرد جنگ میں, لیکن پاکستان تیار تھا. اس وقت شاید امریکہ کا رویہ ایک فکری طور پہ مختلف تھا کہ بھئی ایک علاقے کے اندر ایک ملک اویلیبل ہے, دوسرا نہیں ہے. لیکن اب جب کہ بھارت بھی امریکہ کا دوست, حلیف اور تجارتی شریک بننے کو تیار ہے, تو ایسے موقع پر پاکستان کا پرانا رویہ کارگر نہیں ہو سکے گا.
اچھا, اور رویے اور سوچ کی اگر بات کریں تو بہت سارے مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سوچ ہے مظلومیت والی, ایک وکٹم ہڈ کی نیریٹو بھی ہے کہ یہ سازش ہے, یہ ہمارے خلاف ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے, اور اگر ایسا ہے تو پاکستان میں عالمی حالات کو صحیح پس منظر میں سمجھے نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟
پاکستان میں عالمی حالات کو صحیح نہ سمجھے جانے کی وجہ یہی احساس مظلومیت ہے. دیکھیے, مظلوم تو ہو سکتا ہے کوئی ملک, لیکن مظلومیت کو ایک نظریہ بنا لینا کہ ہم تو کچھ غلط کرتے ہی نہیں, مشرقی پاکستان میں اگر کئی لاکھ آدمی ہماری فوج نے مار دیے تو وہ غلط نہیں ہے, دنیا کا اس کو کنڈیم کرنا غلط ہے, اور یہ کہ بنگلہ دیش دنیا کی سازش سے بن گیا, یا یہ کہ پاکستان کوئی جنگ نہیں ہارتا بس دنیا کی سازش ہو جاتی ہے تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں, یہ غلط فہمیاں ہمیں دور کرنی ہوں گی. بین الاقوامی تعلقات حقائق کا صحیح ادراک کرنے کا نام ہے. اپنی طاقت کو نہ کسی کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا چاہیے نہ انڈر ایسٹیمیٹ. پاکستان کے دہشت گرد جب شام تک میں ملیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے ملک ہمارے ہمدرد ہوں گے؟ کشمیر کے مسئلے پر ہمارا وزیر اعظم بیان دے گا اور ہمارا میڈیا, پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر خوب واہ واہ کرے گا, لیکن کوئی پاکستانی قوم کو یہ نہیں بتاتا کہ اقوام متحدہ کے 193 ممبر ہیں, اور اس بار 193 میں صرف ایک یعنی پاکستانی وزیر اعظم نے کشمیر کا ذکر کیا, باقی 191 نے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا, اور بھارت کے وزیر اعظم نے یقیناً پاکستان کے وزیر اعظم کے موقف کی تردید کی. تو 191 ملکوں کا موقف مختلف ہونا جس قوم کو نہ معلوم ہو وہ ہر چیز کو سازش ہی سمجھے گی. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی معیشت میں, بین الاقوامی جو سوچ ہے, بین الاقوامی ریسرچ ہے, اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. جس ملک کے 42% بچے اسکول ہی نہ جاتے ہوں وہاں, اور اعلیٰ تعلیم کا حال یہ ہو کہ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر جو ہیں وہ 9/11 کو ایک سازش قرار دیتے ہوں, اور یہ کہتے ہوں کہ جی یہود و ہنود دنیا پر قابو کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں مائکرو چپ ڈالے ہوئے ہیں اور اس کی مدد سے وہ قابو کرتے ہیں ہمارے لیڈروں کو, تو اس ملک کے بارے میں دوسرے ملک اچھی رائے نہیں رکھیں گے. پاکستان کو بدلنا پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس معاملے میں سوچ لینا چاہیے کہ ہر چیز کو سازش سمجھنے سے اگر سازشیں ہو بھی رہی ہیں تو وہ ختم نہیں ہو جائیں گی.
دہشت گردی کے الزامات اور پاکستان کی عالمی ساکھ, اس پر تبصرہ کر رہے تھے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور اب بوسٹن یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر حسین حقانی. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
پاکستانی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے خلاف سیریز کھیلنے دبئی پہنچ گئی ہے. اس سیریز کا آغاز 5 اکتوبر کو دبئی میں T20 انٹرنیشنل سے ہوگا, جس کے بعد 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے. ایشین گیمز ہاکی فائنل کل دفاعی چیمپئن پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. سیمی فائنل میں پاکستان نے ملیشیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 5-6 سے ہرایا. بھارت نے جنوبی کوریا کو 1 سے شکست دی. ایشین گیمز کے خواتین باکسنگ مقابلوں میں بھارت کی میری کوم نے طلائی تمغہ جیت لیا. وہ ایشین گیمز میں طلائی تمغہ جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون باکسر ہیں. ایشین گیمز کے کرکٹ مقابلوں میں بنگلہ دیش نے کویت کو صرف 21 رنز پر آؤٹ کر کے میچ 203 رن سے جیت لیا. افغانستان نے نیپال کے خلاف 8 سے کامیابی حاصل کی. ایشین گیمز میں مثبت ڈوپنگ کی پاداش میں شام کے کراٹے کے کھلاڑی نور العابدین الکردی کو مقابلوں سے باہر کر دیا گیا ہے. وہ ان ایشیائی کھیلوں میں ڈوپنگ کی زد میں آنے والے 5 کھلاڑی ہیں. چیمپئنز لیگ T20 کے سیمی فائنلز کل حیدرآباد دکن میں کھیلے جا رہے ہیں. کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ہوبارٹ کی ٹیم سے ہے, جبکہ چنئی سپر کنگز کی ٹیم کنگز 11 پنجاب کا سامنا کرے گی. چیمپئنز لیگ فٹ بال میں چیلسی نے میٹچ کے گول کی بدولت سپورٹنگ لسبن کو شکست دے دی. مینچسٹر سٹی اور روما کا میچ 1-1 سے برابر رہا. بارسلونا کی ٹیم لیونل میسی اور نیمار کے گول کے باوجود پیرس سن جرمان سے 2-3 سے ہار گئی. بائرن میونخ نے تھامس مولر کے گول کے نتیجے میں روسی ٹیم CSKA کو اسی کے میدان میں شکست دی. یہ میچ تماشائیوں سے خالی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. آج ریال میڈرڈ کا مقابلہ بلغاریا کی ٹیم لوڈو گوریٹس سے ہو رہا ہے. لیورپول کا میچ FC باسل سے اور آرسنل کا گلاتسرائے سے ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. ادھر پاکستان سے خبر ہے کہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نااہلی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دینے کی درخواست مسترد کر دی ہے. اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نخبت ملک سے.
امریکہ نے شدت پسند تنظیم حرکت المجاہدین کے بانی اور انصار العلماء تنظیم کے موجودہ رہنما فضل الرحمان خلیل سمیت 3 پاکستانیوں کو عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں تشدد کے 2 واقعات میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع حیدرآباد میں مقامی طور پر کشید کی گئی شراب پینے سے گزشتہ 3 میں 16 سے زیادہ افراد مختلف علاقوں میں ہلاک ہو گئے ہیں. عراق کے وزیر اعظم حیدر العابدی نے کہا ہے کہ دولت جمعیت اسلامیہ کے خلاف کارروائی میں وہ عرب ممالک کی شمولیت کے مکمل مخالف ہیں۔ عالمی ادارہ برائے خوراک کی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے ادارے کو مزید رقم نہ ملی تو اسے 2 ماہ کے اندر عرب ملک شام میں لوگوں کی امداد کے کام روکنا پڑیں گے۔ ہانگ کانگ میں جمہوری اصلاحات کے حق میں احتجاج جاری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیرمینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نااہلی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے زیاد ظفر سے۔
پاکستان کے چیف جسٹس ناصر الملک نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی نااہلی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یہ درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسحاق خاقوانی اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے دائر کی تھیں۔ ان درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کی نااہلی سے متعلق درخواستیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے ان درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما اسحاق خاقوانی نے ہی جسٹس جواد ایس خواجہ کو ان درخواستوں کی سماعت کے لیے بنائے گئے 3 رکنی بینچ سے الگ کرنے کی درخواست دائر کی تھی، جو مسترد کر دی گئی ہے۔ جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 2 اکتوبر جمعرات سے ان درخواستوں کی دوبارہ سماعت کرے گا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے زیاد ظفر۔ اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج تشدد کے واقعات میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعات شہر کے 2 مختلف علاقوں میں پیش آئے۔ اس کی تفصیلات سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ میں۔
یہ دونوں واقعات 2 گھنٹوں کے دوران شہر کے 2 مختلف علاقوں میں پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ انڈسٹریل پولیس اسٹیشن کے حدود میں ڈبل روڈ پر پیش آیا۔ پولیس کے اہلکار کے مطابق نامعلوم مسلح افراد موٹر سائیکل پر یہاں ایک ساتھ واقع 2 اجاموں کی دکانوں پر آئے اور وہاں دستی بموں سے حملوں کے علاوہ فائرنگ بھی کی۔ اس واقعے کے بارے میں زخمی ہونے والے ایک شخص شوکت علی کا کہنا ہے،
میں سالن بنا رہا تھا سر، مجھے اتنا معلوم نہیں ہے کہ فائرنگ ہوئے گا، پہلے میرے خیال میں دھماکہ ہی ہوا ہے، پھر فائرنگ کیا گیا۔ میں جلدی سے بس اپنے بچاؤ کے لیے غسل خانے میں گھس گیا۔ بس اللہ کی رحمت ہو کہ مجھے اتنا زخم نہیں ہے، بس پیر پہ ہلکی سی چوٹ لگی، بس اللہ نے بچایا۔ دوسرے بھائی بہت شدید زخمی۔
اس حملے میں 3 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والے افراد کے علاوہ زخمیوں میں سے بھی بعض کا تعلق پنجاب کے علاقے باولپور سے ہے۔ ان کے ایک رشتہ دار عقیل کا جائے وقوع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا،
ہمارا ایک چاچو تھا، مامو تھا، ملیر تھا، سب ہم لوگ رشتہ دار ہم کام کرنے آئے تھے۔ ایک مام میرا فوت ہو گیا، چاچو کو گول لگ گئی، تین چار آدمی کو گول لگ گئی۔
دوسرا واقعہ سریاب روڈ پر برما ہوٹل کے علاقے میں پیش آیا۔ سریاب پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے ایک فوٹوگرافر کی دکان پر دستی بم سے حملہ کیا۔ اس حملے میں دکان پر موجود ایک شخص ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ یہ دونوں واقعات بلوچستان میں حکام کے پہلے کے مقابلے میں حالات کی بہتری کے دعوے کے 1 روز بعد رونما ہوئے۔ یہ دعویٰ گزشتہ روز بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ کا کہنا تھا،
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے چیزیں بہت ٹھیک کی ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے اس فلور پہ کہتا ہوں کہ میں اپوزیشن کو بھی ڈیٹاز دینے کے لیے تیار ہوں، میں میڈیا کو بھی ڈیٹاز دینے کے لیے تیار ہوں کہ کیا ہم پچھلے سالوں سے بہتر نہیں ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہوں، چاہے وہ اغوا برائے تاوان ہوں۔
پولیس حکام نے ان واقعات کے حوالے سے بتایا کہ یہ دونوں واقعات ٹارگٹ کلنگ کے ہیں۔ ڈبل روڈ اور سریاب کے علاقوں میں پہلے بھی بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ بھی ڈبل روڈ کے قریب سرکی روڈ پر بم کے ایک دھماکے میں ایک سیکورٹی اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ دوسری جانب کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ضلع آواران کے علاقے جاؤ میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب رخ کرتے ہیں ہانگ کانگ کا اور چین کا۔ ہانگ کانگ میں چین کی حمایت یافتہ قیادت نے آج چین کا قومی دن منایا، جبکہ دوسری جانب جمہوریت کے حامی مظاہرین نے اس موقع پر اپنے احتجاج کا دائرہ شہر کے مختلف حصوں تک پھیلا دیا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے۔
چین میں کمیونسٹ پارٹی کو اقتدار میں آئے آج 65 برس گزر گئے ہیں۔ اس موقع پر ہانگ کانگ میں سرکاری تقریبات منائی گئیں۔ دوسری جانب ہانگ کانگ شہر میں دسیوں ہزاروں مظاہرین چین کے انتخابی اصلاحات کے منصوبے اور ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں۔ چین کی پیش کردہ انتخابی اصلاحات کی بڑے پیمانے پر مخالفت کے باوجود ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو سی وائی لی آنگ نے آج خطاب کرتے ہوئے اس سلسلے میں عوامی حمایت کی درخواست کی۔ اس دوران انہوں نے مظاہرین کا کوئی ذکر نہیں کیا۔
یقیناً یہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ووٹ کا حق حاصل ہو۔ یہ بھی یقیناً بہتر ہے کہ 1200 لوگوں کی بجائے 50 لاکھ اہل ووٹرز چیف ایگزیکٹو منتخب کریں، اور یہ تو سب سے بہتر ہے کہ آپ پولنگ اسٹیشن پر ووٹ دینے جائیں بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر الیکشن کمیٹی کے 1200 ممبران کو ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھیں۔
ہانگ کانگ میں مظاہرین نے کئی روز سے شہر کے مختلف مقامات کو بلاک کر رکھا ہے۔ ان مظاہرین کے ایک طالب علم رہنما کا کہنا ہے کہ اگر چیف ایگزیکٹو مسٹر سی وائی لی آنگ جمعرات تک استعفیٰ دینے سے انکار کرتے ہیں تو وہ حکومتی عمارات پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی وانگ پچھلے کئی روز سے جاری ان مظاہروں میں حصہ لیتی رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بیجنگ حکام مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں۔
اب تک ہمارے حکومت کے ساتھ کوئی معقول مذاکرات نہیں ہوئے ہیں۔ ہم بس ایسا چیف ایگزیکٹو چاہتے ہیں جس کی ہانگ کانگ کے لوگوں میں حقیقی دلچسپی ہو۔ پچھلے سال سے ہم نرمی سے اس کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن اب تک بڑے پیمانے پر عوام سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں کھولا گیا۔
اسٹیری لی ہانگ کانگ کی قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں اور ان کا تعلق بیجنگ نواز پارٹی دی الائنس فار دی بیٹرمنٹ آف ہانگ کانگ سے ہے۔ ہانگ کانگ میں جاری مظاہروں کے بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے مسٹر اسٹیری لی نے کہا کہ مظاہرین حد سے زیادہ مطالبات کر رہے ہیں۔
میرے خیال میں اس تحریک کے منتظمین کے مطالبات کی وجہ سے ہانگ کانگ اس وقت ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں ہے، جو میرے نزدیک کافی غیر حقیقی بھی ہے۔ جیسے وہ چین کی پارلیمنٹ نیشنل پیپل کانگریس یا این پی سی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے حال ہی میں لیے گئے فیصلوں کو واپس لے، اور وہ چاہیں گے کہ چین کی پارلیمنٹ ہانگ کانگ کے لوگوں سے معافی مانگے، اور وہ بیشتر حکومتی اہلکاروں کے استعفے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں حکومت کے لیے ان تمام درخواستوں پر غور کرنا بہت مشکل ہوگا، اور میرے خیال میں ان کے پہلے دو مطالبات خصوصی انتظامی حکومت کے اختیار میں بھی نہیں ہیں۔
دوسری جانب اس سلسلے میں بین الاقوامی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری جنرل جان کیری نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی اس مسئلے پر واشنگٹن میں موجود چین کے وزیر خارجہ سے بات کریں گے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ ہانگ کانگ کے لوگوں کے اس حق کی حمایت کرتا ہے کہ وہ اپنے سربراہان کا انتخاب کریں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کی قانونی حیثیت مزید مستحکم ہوگی اگر مردوں اور عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا بنیادی اور حتمی حق مل جائے۔ ان انتخابات میں ہانگ کانگ کے لوگوں کو ان کی خواہشات کے نمائندے اور حقیقی امیدواروں کو منتخب کرنے کا موقع ملے، اور اس کی حمایت میں چین سے براہ راست بات چیت کے علاوہ بھی ہم مسلسل اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔
ہانگ کانگ میں کئی روز سے سڑکوں پر موجود مظاہرین، جن میں طلبہ اور آکیوپائی سینٹرل گروپ کے اراکین شامل ہیں، چاہتے ہیں کہ چین ہانگ کانگ کے عوام کو اپنے قائدین کے انتخاب کی مکمل آزادی دے۔
یہ تھیں شمائلہ خان۔ اور آج چین کا قومی دن ہے، یعنی کمیونسٹ ریاست بننے کے اعلان کو آج 65 برس ہو گئے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں کمیونسٹ سوچ اور کمیونزم کی حیثیت کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا پاکستان میں معروف وکیل اور بائیں بازو کی سیاسی جماعت عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما عابد حسن منٹو سے، اور ان سے پوچھا کہ آج جب دنیا میں غالباً 4 ہی ایسے ممالک ہیں جو کمیونسٹ کہلاتے ہیں، یعنی چین، شمالی کوریا، کیوبا اور ویتنام، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کمیونزم کا مستقبل ہے کیا؟
ان کا کیا مستقبل ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ ڈیولپمنٹ کے کیا راستے اختیار کرتے ہیں، ایک یعنی خود اپنے ملک کے اندر بنی، اور چونکہ اب دنیا جو ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہے، اور گلوبل اکانومی جو کہ خود سامراجیت کا ایک نیا انداز ہے دنیا پر حکمرانی کرنے کا, گلوبل کارپوریٹ سسٹم جو انہوں نے بنا دیا ہے اس کا مقابلہ کرنا. سوال تو یہ ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے اس میں سے باہر کیسے نکلتے ہیں. تو یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے نا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ماڈل ایجاد کر لیا تھا کمیونسٹ مینیفیسٹو کے لکھنے کے بعد اور اس کو ہر جگہ آپ جا کے فٹ کر سکتے ہیں یا چسپاں کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر تو ابھی جمہوریت کے ہی ماڈل نہیں بنتے,
لیکن
ایک طرف مذہب ہے ایک طرف, ہاں جی, تو یہ ایک یعنی جو 400 سال وہاں پہ یورپ میں جمہوریت لگ چکی وہ ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر 5 منٹ کے بعد وہ فیل ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی باتیں نکل آتی ہیں. اب اس لیے یہ تو ایک کریٹو مسئلہ ہے جو سوشلسٹ اپنے نظام کے لیے کریں گے اور کمیونسٹ اپنے نظام کے لیے کریں گے اور دوسرے لوگ اپنے طریقوں سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
آج کل کی دنیا میں کن ممالک میں کمیونزم یا اس سے پیدا ہونے والے اشتراکیت پسندی کی تحریکیں یا گروہ ابھی بھی مؤثر ہیں؟
ہاں, مؤثر تو اب نئے سرے سے ایک نیا فینومینا ہے جو لیٹن امریکہ میں جس کا ہم نقشہ دیکھتے ہیں کہ لاطینی امریکہ میں جو کلاسیکل میتھڈ تھا انقلابات برپا کرنے کا اس سے کچھ انحراف ہوا نا. انہوں نے بالکل سیدھے عوام کے ساتھ عوام کی مدد سے انتخابات کے پروسیس میں جا کے سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی ہے جو بہت حد تک کئی جگہوں پہ کامیاب نظر آتا ہے باوجود اس کے کہ وہ بالکل امریکی سامراج کی بغل میں تھے اور ان کے اوپر ان کا بڑا اثر تھا اور اس کے خلاف لڑائی بھی انہوں نے لڑی. لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے مثلا وینزویلا جو ہے اس کو بہت بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ آئل پروڈیوسنگ ملک تھا اور اس کی اپنی ایک سیلف سسٹینڈ اکانومی بننے کے امکانات بہت زیادہ موجود تھے. سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ اکانومی کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر اس اکانومی کو آپ ایک ایسی سوسائٹی میں جو کہ پرائیویٹ اونرشپ کے کنٹرول سے باہر ہو اور لوگوں کی ویلفیئر کرتی ہو وہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں, یہ سارا سوال ہے. تو ابھی لاتن امریکہ میں تو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرے ملک میں یہ تحریک جو ہے آگے بڑھتی ہے.
مطلب وینزویلا میں ہے, برازیل میں ہے, اور کہاں اس کو دیکھتے ہیں آپ؟
نہیں, خود وینزویلا کے ارد گرد 3-4-5 ملکوں نے یہی راستے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں پیورلی الیکشنوں کی بنیاد کے اوپر. اپنے ملکوں کی غیر ملکی جو اکانومی تھی یا ان کا جو کنٹرول تھا وہاں پہ اس کو قومی ملکیت میں لیا اور اپنے لیے راستے ہموار کیے ہیں. یہ سارے وہاں پہ تو سسٹم جا رہے ہیں. برازیل میں تو شاید اتنے بڑے پیمانے پہ اس طرح نہیں ہوا کیونکہ برازیل اب قریباً ایک مارکیٹ اکانومی کا بھی ملک ساتھ ساتھ بنتا جاتا ہے, اگرچہ وہاں پہ جو لیفٹ کی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ الیکشنوں میں کامیاب ہوتی ہیں. تو یہ اسی لیے میں نے کہا ہے نا کہ یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ عام خیال یہ ہے کہ اسلامی نظام لگا دیں, سوشلزم لگا دیں. یہ ایسا نہیں ہے, کوئی بھی نظام لگتا نہیں ہے, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کیونکہ زمین پر عوام میں معیشت میں اس چیز کو بٹھانا ہے اور چلانا ہے اور اس میں تبدیل کرنا ہے. تو اس کے راستے تو مختلف ہوتے ہیں نا, ہر جگہ پہ مختلف ہوتے ہیں.
تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو مستقبل میں آپ کمیونزم کو کن صورتوں میں ڈھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
میں تو بہت یعنی اب 21ویں صدی میں پہنچنے کے بعد, میں تو 20ویں صدی سے اس کام میں ملوث ہوں نا, اور اب 21ویں صدی میں پہنچنے کے بعد اور ابھی حالیہ جو صورت حالات اس میں تو میں بہت ہی سمجھتا ہوں کہ خوش آئند مستقبل ہے. کیونکہ جس طریقے سے کرائسس آف کیپیٹلزم آج بڑھ رہا ہے وہ امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر, جس طریقے سے اسٹیٹ آفٹر اسٹیٹ جو ہے وہ ان ایشوز اور ان پرابلمز میں پھنسی ہوئی ہے جو شیئر سروائیول کے سوالات ہیں. وہاں پہ کبھی کسی نے سنا نہیں تھا امریکہ کے اندر کہ 8% یا 10% بیکاری اور بے روزگاری ہوتی ہو. تو وہاں پہ یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں اور اس لیے جا کے لوگ جو دھرنے دیتے ہیں وہاں پہ, دھرنوں کا کام تو وہیں پہ شروع ہوا ہے نا, یہاں تو ایسے ہی ایک سطحی اور سرسری ہے, وہاں پہ اصل میں شروع ہوا. اور ورلڈ جو کنٹرول آف دی اکانومی ہے جو سرمایہ داروں کی سامراج کی, اس کے خلاف اتنی بڑی بڑی موومنٹ وہاں پہ چلی ہیں. خود یورپ کے اندر, خود ولایت کے اندر میں خود موجود تھا, میں نے دیکھا 10 لاکھ آدمیوں کا ایک سارے جگہوں کے اوپر پھیلاؤ تھا اور لوگ جو ہیں وہ ورلڈ سوشل فورم کے خلاف اپنی پیپل سوشل فورم کو چلا رہے تھے. تو یہ تو سب جگہ پہ ہے, اور جو کیپٹلسٹ کرائسس ہے وہ خود اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اب جو دنیا کے مسائل بن گئے ہیں تمام ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے باوجود, تمام پروڈکشن کی امکانات کے میں اضافہ ہونے کے باوجود, وہ کرائسس جو غریب لوگوں اور امیر لوگوں کی کانٹرڈکشن سے پیدا ہوتا ہے اس کا حل نہیں کر سکتے. اور اپنے ملکوں میں نہیں وہ کر سکتے تو تیسری دنیا کے ملکوں میں تو ناممکن ہے کہ ان کے ماڈل کے اوپر یہاں پہ یہ معاملات حل ہو جائیں. ابھی اب ہمارے نیکسٹ ڈور ہندوستان ہے, تو ہندوستان کے اندر 1 بلین سے زیادہ پاپولیشن جو ہے اس میں 40-45% تو غربت کی لکیر سے نیچے ہے, اور وہاں پہ جو عمارت کا یا وہاں کی ڈیولپمنٹ کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ کتنے بلینئرز ہو گئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ غربت میں سے کتنے نکلے ہیں. تو یہ سوالات ہیں جو دنیا میں موجود ہیں. کارل مارکس نے جو معاملہ ایڈریس کیا تھا وہ تو یہ تھا نا کہ غربت کا معاملہ جو ہے وہ کلاس سوسائٹی میں حل نہیں ہو سکتا. کلاس سوسائٹی بیسڈ ہے غریبوں اور امیروں پر, اور امیر جو ہیں وہ حکمران ہیں اور نچلے طبقے جو ہیں وہ محکوم ہیں. تو یہ تو ٹوٹ جائے گا, یہ تو ٹوٹنا ہی ہے.
میں منٹو صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت, اینڈ تھینک یو فار یور پیشنس. یہ تھے پاکستان میں بائیں بازو کی سیاسی جماعت عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما عابد حسن منٹو.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 7 افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. اس وقت کابل سے بی بی سی افغان سروس کے ہمارے ساتھی سعید انور براہ راست ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تفصیلات بتانے کے لیے. جی سعید انور, بتائیے گا یہ خودکش حملہ ہوا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے؟
جی, آج صبح سویرے کابل کے 2 علاقوں میں خودکش حملے ہوئے, اور اس دونوں خودکش حملوں میں افغان سیکیورٹی فورسز خاص کر افغان آرمی کے اہلکار ہدف تھے. پہلا حملہ کابل شہر کے ایک مرکزی حصے میں ہوا جس میں 6 افغان فوجی مارے گئے ہیں اور 1 عام شہری بھی اس حملے میں مارے گئے ہیں, اور اس میں 15 افراد زخمی ہیں جو سب عام شہری ہیں, کیونکہ جہاں یہ خودکش حملہ ہوا یہ بازار کے بہت قریب تھے اور دکانوں کے. دوسرا حملہ کابل شہر سے کچھ دور ہوا جس میں 2 فوجی مارے گئے اور 4 عام شہری زخمی ہوئے ہیں.
اچھا سعید انور, کل جو سیکیورٹی معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد یہ حملے ہوئے ہیں جس میں سیکیورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا, کیا یہ ایک رد عمل ہے؟
بالکل, جب افغانستان اور امریکہ کے درمیان دستخط ہوا تو طالبان نے شدید عمل دکھایا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس حکومت کے خلاف اپنے جنگ کو جاری رکھیں گے. آج جب یہ 2 خودکش حملے ہوئے اس کے بعد بھی طالبان نے کہا کہ یہ بی ایس اے یا جو سیکیورٹی اگریمنٹ ہے ہوا ہے اس کے رد عمل میں انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. بظاہر طالبان تو یہی کہتے ہیں.
اچھا سعید انور, صوبہ غزنی میں گزشتہ 2 ہفتوں سے شدید لڑائی بھی جاری ہے, وہاں طالبان کو پسپائی کا سامنا ہوا, تو اب وہاں کیا حالات ہیں؟
بالکل, صوبہ غزنی کے اجرستان ضلع میں 2 ہفتوں سے جس طرح آپ نے کہا بہت شدید لڑائی جاری ہے. مقامی حکام کا کہنا تھا کہ 70 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں. اب حکام کا کہنا ہے کہ ضلع پہ افغان سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول ہے اور جو طالبان ہیں وہ پسپا ہوئے ہیں، اور ان علاقوں میں جہاں طالبان زیادہ تھے اور انہوں نے چند گاؤں کو قبضہ کیا تھا، اب ایکسٹرا فورسز وہاں ڈپلائی کیے گئے ہیں، اور توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں پورے غزنی صوبے میں ایک بڑا کلین آپریشن شروع کیا جائے گا۔
کابل سے تفصیلات بتانے کا آپ کا بہت شکریہ۔ یہ تھے کابل سے سعید انور، اور ٹیلی فون لائن کی خرابی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں 5 سال تک کی عمر کے بچے ذہنی نشو نما کے مطلوبہ حد تک نہیں پہنچ پاتے۔ زندگی کے ابتدائی سالوں میں انسانی ذہن تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے اور اس میں سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ آغا خان یونیورسٹی نے یونیسیف کے تعاون سے ایک تحقیق کی ہے جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح ابتدائی دنوں میں بچے کی ذہنی نشو نما کو بہتر بنایا جا سکے۔ سنیے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
دو کمروں پر مشتمل گھر میں ایک خاتون بورچی خانے میں مصروف ہیں، لیکن ساتھ میں وہ چھوٹے بیٹے کو بھی پڑھا رہی ہیں۔ ان بچوں کی نگہداشت اور تربیت ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس نشو نما میں ایک اہم عنصر ذہنی تربیت بھی ہے کہ وہ کیسے کی جائے۔ اس سے سیما ناواقف تھیں، لیکن ان کا یہ مسئلہ یونیسیف کی تربیت نے حل کر دیا۔ لیکن کیسے؟
پہلے ہم اپنے گھروں میں اتنے میں مصروف ہوا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے، ان کو توجہ نہیں دیتے تھے اتنی۔ پھر انہوں نے دکھایا تو یہ بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے، ان کو ان کے ساتھ کھیلنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے۔ ہم نے بھی انہوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابھی تو ماں کو توجہ دے رہی ہے تو وہ پوچھتے ہیں ہمیں تو میں کیا کھیلوں، کیا کھاؤں، کیا نہیں کھاؤں۔
آغا خان یونیورسٹی نے یونیسیف کے اشتراک سے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر پیدائش سے 2 سال تک کی عمر کے بچوں کی جسمانی نشو نما کے ساتھ ذہنی نشو نما پر بھی توجہ دی جائے تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس تحقیق کی سربراہ آغا خان ہسپتال کی ڈاکٹر عائشہ تھیں، جن کا کہنا ہے کہ بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے ابتدائی 5 سال اہم ہوتے ہیں، جو یہ کہہ کر ضائع کر دیے جاتے ہیں کہ بچے اسکول میں جا کر سیکھیں گے۔
ہم نے یہ سکھایا کہ سمپل ہوم میڈ کھلونے کے ساتھ، ہوم میڈ کتابوں کے ساتھ، سمپل لو کاسٹ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ ڈیولپمنٹ پروموشن ہو سکتی ہے گھر کے اندر، اور گھر کے عام جو چیزیں ہیں، برتن جو ہیں فار ایگزامپل، ان سے آپ کاؤنٹنگ سکھا سکتے ہیں، آپ شیپ سکھا سکتے ہیں، جو انوائرمنٹ میں کلرز آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ سکھا سکتے ہیں بچوں کے لیے۔
لیڈی ہیلتھ وزیٹرز گھر گھر جا کر ماؤں کو بچوں کی ذہنی نشو نما میں اضافے کے گر سکھاتی تھیں۔ تحقیق میں بچوں کی تعلیم و تربیت میں تعلیم کے علاوہ محکمہ صحت کے کردار کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس تحقیق کی سپروائزر سائما سیال کہتی ہیں کہ اس تحقیق کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔
وہ بچے جن کو انٹروینشن ملا ہے ان کی لینگویج اسکورز بھی زیادہ تھے، وہ 2 سال کی عمر میں زیادہ لفظ بول سکتے تھے اور زیادہ لفظ سمجھ سکتے تھے۔ جن مدرس کو انٹروینشن ملی تھی وہ بچے پہ غصہ کم کرتی تھیں، وہ بچے کو پریز کرتی تھیں، وہ پازیٹیولی بچے سے ریسپونڈ کرتی تھیں اور وہ توجہ دینے لگی تھیں۔
7 سال کی اس تحقیق میں اس تاثر کو مسترد کیا گیا ہے کہ بچے کی ذہنی نشو نما اسکول جانے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ابتدائی ذہنی نشو نما اور غذائیت کی فراہمی سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں 20 کروڑ سے زائد بچے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، نوشر و فیروز۔
اور آئیے اب ذکر کرتے ہیں بالی ووڈ کے ایک نامور اداکار کی، جن کا نام ہے دھرمیندر۔ دھرمیندر کے دیوانے بھارت ہی میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی دھرمیندر کے مداح ہیں۔ یہ بات دھرمیندر نے بی بی سی سے خصوصی بات چیت کے دوران کہی۔ وہ گزشتہ 55 سال سے بالی ووڈ میں اپنی مخصوص اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں اور انہوں نے اپنی مخصوص پہچان بنا لی ہے۔ آئیے سنتے ہیں بی بی سی ہندی سروس کی وندنا سے اداکار دھرمیندر کی یہ گفتگو۔
ایکٹنگ میرے لیے میری محبوبہ ہے، I'm in love with it. جیسے عاشق اور معشوق میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ روٹ جاتی ہے تو میں منا لیتا ہوں، کبھی میں روٹ جاتا ہوں تو یہ منا لیتی ہے، اپس ڈاؤن یہی ہیں زندگی میں ہوتے، لیکن ہم نے چھوڑا نہیں ایک دوسرے کو۔ اور اسے معلوم ہے کہ دھرمیندر مجھے جی جان سے چاہتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے عوام سے، میرے چاہنے والوں سے جنہیں میں اپنی شکتی سمجھتا ہوں، اور کرتا کیوں فلم اسی لیے کہ میں جا کے لوگوں کے دلوں کو تھوڑا چھو لوں، ان کو گدگدا دوں، انہیں تھوڑا پیار دے دوں، ان کی زندگی میں تھوڑی سی خوشیاں گھول دوں. تو وہ میرے خیال سے ایسا مادھیم دنیا میں اور تو کوئی ہو نہیں سکتا سوائے ہماری فلم انڈسٹری کے.
آپ نے جیسے کہا کہ 55 سال بہت ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور جب آپ آئے تھے پنجاب سے، مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھے ملیر کوٹلا میں جان محمد کے اسٹوڈیو سے آپ نے فوٹو کھینچوائی تھی، تو کیا سپنے لے کر آئے تھے اس وقت، کیا ذہن میں رہا ہوگا؟
یہ انہونے سپنے ہیں، انہونے خواب ہیں، کس کے پورے ہوتے ہیں؟ کروڑوں میں سے کوئی کہیں بھگوان کا اس پہ نظر کرم ہو جاتی ہے اور وہ چن لیا جاتا ہے اور آ جاتا ہے.
4 سال لدھیانہ میں پڑھائی کی، تو کئی بار بس گزرتی تھی تو بس کو کئی بار روک کے بتایا جاتا تھا کہ یہ سانیوال ہے اور یہاں جی دھرمیندر رہا کرتے تھے.
واقعی مجھے بھی کئی، ابھی پچھلے دنوں نواز شریف آئے تھے، ان سے ملاقات ہے، انہوں نے اسی طرح بائی روڈ آئے تھے بامبے ایک دفعہ، تو کہتے ہیں ہم بھی دھرمیندر، ہم نے بھی گاڑی روک کے بتایا تھا اپنی میڈم سے، بچوں سے، مسز سے کہ یہ دھرمیندر کا گاؤں ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سب پاکستان والے بھائی بھی پیار، اتنا پیار دیتے ہیں. نائجیریا سے لیٹر آتے ہیں، ویسے ہیں سب سب جگہ سے. میں بہت خوش قسمت ہوں.
ہر کسی کی لائف میں اتار چڑھاو آتے ہیں، تو آپ کا ایک سورس آف انسپریشن جس کو بولتے ہیں پریرنا کا، ایک کوئی کیا رہا ہے ہمیشہ سے؟
ایسے موقع آتے ہیں زندگی میں، ایک نہیں کئی دفعہ موقع آتے ہیں، تو اس کو اور ہمت سے جینا چاہیے. ناؤ اور نیور، اس طرح سے زندگی کو چیلنج لے لیتا ہوں کہ اب نہیں کیا تو پھر کب کرو گے. ابھی بھی اس عمر میں بھی آ کے مجھے نہیں لگتا کہ، مجھے لگتا ہے آئی ایم اسٹل اے ینگ مین، 40 کا ہوں، 45 کا ہوں.
جی جی، مطلب شاہ رخ، سلمان، سنی سب کو ٹکر دے سکتے ہیں.
کوئی مقابلہ تو نہیں میں کرتا اپنا کسی سے، میں خود سے مقابلہ کر لیتا ہوں، خود تنقید کرتا ہوں، یہاں میں غلط ہوں، یہاں اچھا ہوں، یہاں نہیں اچھا. تو ٹکر نہیں ہوتی کسی سے بھی، بس یہی ہے کہ ان سب بڑے بڑے ستاروں کے سامنے میں آج ایک پرانا آرٹسٹ 55 سال سے چل رہا ہوں، اب بھی لوگ مجھے اتنے ہی چاہتے ہیں. بہت خوش قسمت ہوں، مجھے یہ چھوڑتی نہیں فلم.
ایک بات سے میں روک نہیں پا رہی ہوں کہ آپ کی باتوں میں اتنی شاعرانہ ہوتی ہے، اور وہ اردو زبان کا ایک اتنا اس کا انفلوئنس رہتا ہے.
میں نے اردو زبان دراصل پہلی جماعت سے سیکھی، الفبے پہ لکھ کے، تختی پہ لکھ کے اردو سیکھی ہے. احسان مند ہوں زبان اردو تیرا، تیری زبان میں بیان ایسا سے دل آ گیا. اور دوسری کسی زبان میں شاید میں اپنے دل کو اتنا اچھی طرح سے نہیں کر دے. میں ابھی کچھ لکھتا ہوں، کچھ تھوڑی بہت شعر و شاعری کر لیتا ہوں. ہوتی ہے تعریف اہمیت کی، انسانیت کی، مگر قدر ہوتی ہے ترجیح نہ دے عہدے کو انسانیت پہ، بندے پہ خدا کی تب نظر ہوتی ہے. اور ایک شعر اور سنا دیتا ہوں ان کو. دعائے دل میری ہر دل سے ادا ہو جائے، محبت فقط محبت مذہب بشر ہو جائے، دل جہاں سے مٹ جائیں سرحدوں کی خراشے، وطن ہر وطن کا مالک سارا جہاں ہو جائے.
یہ تھے ہندی فلموں کے معروف اداکار دھرمیندر، جو بی بی سی ہندی سروس کی ہمارے ساتھی وندنا سے بات کر رہے تھے. اور بالی ووڈ کی خبروں میں اگر آپ کو دلچسپی ہو تو یہ آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، فن فنکار کے پیج پہ، اور سامنے بھی فرنٹ پیج پہ. اس وقت فن فنکار کا اگر آپ پیج دیکھیں ہماری ویب سائٹ پہ، تو اس میں ایک رپورٹ لگی ہوئی ہے، ٹام اینڈ جیری کارٹون میں نسل پرستی کی اب وارننگ لگا کرے گی. ٹام اینڈ جیری کے کارٹون اب ٹی وی پر نشر ہونے سے پہلے اس تنبیہ کے ساتھ لگیں گے کہ ان میں نسل پرستی کے مناظر ہو سکتے ہیں. یہ ہے bbcurdu.com پر فن فنکار کی ایک کہانی. اور اب سربین کا وقت ختم ہوتا ہے. آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین عمار، ہمارے پروڈیوسرز تھے نصرت جہاں اور زیاد ظفر، اسٹوڈیو مینیجرز تھے اسٹوئرٹ ولی، اور اسلام آباد میں تھے اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عنبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نخبت ملک سے.
امریکہ نے شدت پسند تنظیم حرکت المجاہدین کے بانی اور انصار الامہ تنظیم کے موجودہ رہنما فضل الرحمان خلیل سمیت تین پاکستانیوں کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں تشدد کے دو مختلف واقعات میں کم سے کم 4 افراد ہلاک، 12 زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع حیدرآباد میں مقامی طور پر کشید کی گئی شراب پینے سے گزشتہ 3 روز میں 16 سے زیادہ افراد مختلف علاقوں میں ہلاک ہو گئے ہیں. عراق کے وزیر اعظم حیدر العابدی نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی میں وہ عرب ممالک کی شمولیت کے مکمل مخالف ہیں. یوکرین کے مشرقی شہر دونیتسک میں تشدد کے دو مختلف واقعات میں کم سے کم 9 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. ہانگ کانگ میں جمہوری اصلاحات کے حق میں احتجاج جاری ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.